لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. زیاد درود و سلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 10 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 ہجری کے ذو القعدۃ الحرام کی آج 28ویں شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس میں شریک رہیے۔ حسب حال نیتیں کرنی ہوتی ہیں، مثلا یہ نیت کرنی ہے کہ میں آخر تک رہوں گا تو یہ نیت کر لیجئے کہ میں از ابتدا تا انتہا مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ اب اگر ایمرجنسی میں بیچ میں اٹھ کر جانا بھی پڑ گیا تب بھی نیت کا ثواب ملے گا، کیونکہ نیت تو آخر تک بیٹھنے کی تھی، اب مجبوری آ گئی جانا پڑ گیا، بلکہ ارادہ ہی بدل گیا کہ اب یار چلتے ہیں، لیکن پہلے نیت کی اس وقت 100% پکے تھے کہ میں آخر تک بیٹھوں گا، تو اب بھی نیت کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنے چاہیے، لیکن بیٹھنا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو اب علم دین حاصل کرنے میں جو جو رکاوٹیں وہ آپ کو دور رکھنی پڑیں گی۔ اب آپ علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں اور موبائل فون پر وہ موویاں بھی بنا رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اندر میں ایک ہی دماغ ہے، 10 جگہ کام نہیں کرتا، یہ تو ایک ہی جگہ کام کرے گا، تو آپ یہ موویاں بنائیں گے یا فون کریں گے یا ایس ایم ایس چیک کریں گے یا کسی کو کریں گے یا یہ دیکھیں گے مس کال کس کس کی آئی ہے، تو اتنی دیر تک آپ علم دین سے محروم رہیں اس کا پورا پورا امکان ہے۔ تو اس لیے ایسا کوئی کام نہیں کرنا، آپ موبائل فون کو بھول جائیں، آف کر دیں اور بھول جائیں تاکہ آپ یکسوئی کے ساتھ سن سکیں۔ ٹیک لگا کر بھی نہیں سننا ہے، یہ بھی منع ہے، اور باتیں نہیں کرنی ہے، ادھر ادھر بلا ضرورت دیکھنا بھی نہیں ہے، جتنا ہو سکے نگاہیں نیچے رکھیں، یا ٹھیک ہے اگر اسکرین لگا ہوا تو اس کی طرف دیکھیں کہ اسکرین کو دیکھیں گے تب بھی آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی، لیکن یہ ہے کہ اسکرین میں اپنے آپ کو مت ڈھونڈنا، اگر اپنے آپ کو ڈھونڈیں گے تو پھر علم دین کی روح آپ کو حاصل ہونا مشکل ہے، کہ آپ تو اسی میں رہیں گے کہ جب بھی کوئی اجتماع نظر آئے گا تو میں کہاں ہوں، میں ہوں کہ نہیں ہوں، تو اب یہ آپ ہوں یا نہ ہو آپ سیکھنے سے محروم رہ سکیں گے، اور اگر آپ اپنے آپ کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تو خوشی کے مارے اچھل پڑیں گے، پھر یوں اشارے کریں گے کنفرم کرنے کے لیے کہ میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے۔ تو اس طرح جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو جائے، حلال کا حرام سمجھ میں آئے، معاذ اللہ کفر کا اسلام سمجھ میں آئے، اسلام کا کفر سمجھ میں آئے، یہ بھی ہوتا ہے، نازک احکام بھی بیان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اپنی نظر اپنے آپ کو آپ نظر آ بھی جائیں تو مہربانی کر کے فوراً توجہ ہٹا لیں اپنی طرف سے، جیسے کہ نارمل ہو جائیں، نیچے دیکھ لیں تاکہ آپ مطلب سن سکیں، वरना यह कि जब आप अपने आप को देखने में मशगूल होंगे उस वक्त महरूम रहे, फिर आप चले जाएंगे तो हसरत होगी, इससे भी तवज्जो हट जाएगी, फिर दोबारा तलब होगी कि अब कब नजर आऊंगा। इस तरह घरों में जो देखते हैं वो भी, अगर कोई इनके घर का फर्द नजर आता है ना, तो ये भी है इत्तला कि वो इशारा करेंगे कि देख देख आया। अब इसमें ये बेचारे जो सीखना था उससे रह गए, फोन भी करते होंगे कि मैं आया हूं, दोबारा आऊंगा, बिल्कुल मैं कैमरे की तवज्जो में हूं और इसकी आंख के सामने हूं, टारगेट पे हूं, बार बार आता रहूंगा, मुझे देखते रहना। वो बेचारे आपको देखते रहेंगे, सीखेंगे कब? ये सब मदनी फूल हुए हैं जो आपकी आखिरत के लिए बेहतर है, तो इसको कबूल कर लीजिए और हमेशा के लिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
बापा, ये हमारे पास एक जिक्र करने वाला ये परिंदा है। ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानअल्लाह।
हाँ भी हल्क से निकाला इसने।
बिस्मिल्लाह शरीफ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा शरीफ पहला हिस्सा।
प्यारे बापा जान, ये परिंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा है, इस परिंदे को देखकर हमें क्या नसीहत मिलती है?
ये जानवर है, इसको भी किसी ने सिखाया है तो ये सीख गया है, तो अपने आप को भी सिखाना चाहिए कि हम मतलब हर वक्त जब जब कम से कम फारिग हो तो इधर उधर की बातें करने के बजाय हम भी अल्लाह का जिक्र किया करें। बच्चों को भी यही सिखाएं, बच्चों को टाटा पापा सिखाने के बजाय अल्लाह 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 सिखाने की नीयत से करेंगे तो वो अल्लाह अल्लाह करेगा, वरना वो टाटा पापा करेगा, मगर आजकल तो टाटा पापा सिखाया जाता है बच्चों को। तो जिक्रुल्लाह हर वक्त बंदा करता रहे। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई लम्हा जिक्रुल्ला से खाली नहीं गया, हमेशा, यानी कि जिक्र से मुराद वही नहीं है कि जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह अल्लाह, ये भी जिक्र है, लेकिन यही जिक्र नहीं है जो इस वक्त मैं बोल रहा हूं ना, ये भी जिक्र ही की किस्म है, यानी कि नेकी की दावत देना ये भी जिक्र है, दुआ मांगना, तिलावत, खुतबा, नमाज, ये भी अजकार ही है, जिक्र है, सलातो सलाम, नात शरीफ, ये भी जिक्र है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई लम्हा जिक्रुल्लाह के बगैर खाली नहीं जाता। तो काश हमारी भी आदत पड़ जाए कि मुंह बंद करके बैठे रहे इसके बजाय जिक्र करें। हाँ, अगर मुंह बंद है और हम खामोश हैं और अगर आखिरत की फिक्र में लगे हुए, قبر کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ذکر بالقلب میں آ جائے گا کہ ہم مطلب اس وقت بھی غافل نہیں ہیں بلکہ ہم یاد میں مدینے کے تصور میں ہیں، تو یہ بھی ذکر ہی کی قسم میں آ جائے گا کہ دل ہمارا مطلب ہے کہ گویا ذکر کر رہا ہے، کچھ بھی اگر توجہ نہیں ہے کہیں بھی اور ایسے ہی چپ ہے تو یہ غفلت کی خاموشی ہے، لیکن فضول باتوں سے تو یہ بھی بھلی کہ فضول بولتے بولتے گناہوں میں بندہ داخل ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ اندازہ یہی ہے کہ بولنا عام طور پر کسی کسی کو آتا ہوگا، اکثریت کو ہماری بولنا نہیں آتا کہ وہ کیا بول رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بولتے بولتے کتنا جھوٹ بول جاتا ہے، کتنی غیبتیں کر جاتا ہے، کتنی بدگمانیاں، کتنی تہمتیں دھر دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بولتا چلا جاتا ہے، تو یوں خاموشی میں عافیت تو ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد مزمل عطاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ باپا جانی کی بارگاہ میں سوال ہے، جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو مقتدی جو ہوتے ہیں وہ نیت کرتے ہیں کہ پیچھے امام کے، اور جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ کیا نیت کرتے ہیں، ان کو کیا نیت کرنی چاہیے؟
امام صاحب یہ کہیں گے کہ ساتھ ان مقتدیوں کے، اگر وہ نہیں بھی کہتے اور ذہن میں ہے کہ میں امامت کر رہا ہوں، میرے ساتھ دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے، تو یہ بھی نیت تو ہو گئی اس کی۔ ہاں امام بالکل نیت نہیں کرے گا مقتدیوں کی، تب بھی مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی، امام کو مقتدیوں کا ثواب نہیں ملے گا، امامت کا ثواب پانے کے لیے امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کرے، یہاں تک کہ اگر امام نے کسی کی نیت کی کہ میں اس کا امام نہیں ہوں، میں اس کا امام ہوں، تو اس کے امام نہ ہونے کا تو یہ کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا اس کے امام بننے کا، لیکن جس نے پیچھے ہی اس امام کے پڑھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد کفیل قریشی ہے، میں انڈیا ٹاوا کا رہنے والا ہوں، میں بڑوں و بچوں کو جوڈو کراٹے سکھاتا ہوں، میرا سوال یہ ہے مجھے کراٹے سکھاتے وقت کیا احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کراٹے سیکھنا اور سکھانا کیا کسی بزرگ سے ثابت ہے، اور اس کو سکھاتے وقت اور سیکھتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے، پلیز مجھے اس کوشچن کا آنسر دیجیے۔
ماشاءاللہ بڑا جذبہ ہے اس کا، یعنی یہ اس کو شرعی رنگ دینا چاہتے ہیں۔ جوڈو کراٹے میں مطلب اول تو یہ کہ یہ کسی مسلمان کی ایجاد ہو یہ لگتا نہیں ہے، یہ کوئی جاپانی گیم ہے، میرا خیال ہے وہاں سے ہی چلا ہے۔ اچھا اب اس میں اسی خرابیاں تو مجھے معلوم ہے، اسی اچھائیاں معلوم نہیں ہے۔ اس میں وہ جوان لڑکیاں جوان لڑکے یہ مل کر مطلب یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، استاد ان کو سکھاتا ہے، اور لباس ان کے بڑے چست ہوتے ہیں چپکے ہوئے۔ دوسرا یہ کہ جو یہ سیکھ لیتا ہے اس وہ اپنے آپ کو مطلب اس کا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اس کو تھوڑا یوں لگتا ہے کہ میں، کیونکہ یہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اگر ان کا دل مضبوط ہو نا، دل گردے والے ہو نا، تو سامنے اگر کوئی پسٹن لے کر بھی کھڑا ہو جائے نا تو یہ کراٹے کا داؤ مار کے اس پر حاوی ہو سکتے ہیں، اور کئی کئی آدمیوں سے یہ لڑ سکتے ہیں۔ میں ایک کراٹے باز میرے پاس آیا تھا، یعنی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک جوان بوڑھا دیکھا. جی ہاں غالباً مجھ سے بھی عمر اس کی زیادہ تھی, اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا, وہ اسی طرح کی بات کر رہا تھا کہ دل میں وہ آتا ہے کہ یار میں کچھ ہوں تکبر. تو بولا میں 15-20 نوجوانوں سے اکیلا لڑ سکتا ہوں. تھا بوڑھا, اب مانے نہ مانے, کالے خضاب سے اپنے آپ کو نے چھپایا ہوا تھا بڑھاپے کو, لیکن تھا بوڑھا. ہو تو یہ کراٹے, یہ فن ہے, اور یہ ان کے بعد ایسے فن ہوتے ہی مارشل آرٹ. تو اس سے یہ بندہ قتل بھی کر سکتے ہیں کراٹے کے داؤ سے, ہڈیاں توڑ سکتے ہیں, ایسے نازک پوائنٹ ان کو پتا ہوتے ہیں کہ اس جگہ انگلی اگر یہ مار دیں تو بندہ مر جائے. جوڈو کراٹے سیکھنے کی اب فی الحال تو بالکل ہی حاجت نہیں ہے, اب تو مطلب وہ بالکل ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے, تو ہتھیاروں کا دور ہے اب, وہ لاٹھی اور چھریاں اب تو ان کا بھی دور نہیں ہے. تو اس لیے اب اس میں زیادہ زیادہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی اگر سیکھے کہ چور ڈاکو سے اپنی حفاظت کرے گا, لیکن اب حفاظت کرے گا کیسے, اب وہ ڈاکوؤں کی ٹیم گھیر لیتی ہے یوں نکال کے اسلحہ, تو ایک کراٹے باز اتنوں سے مقابلہ تو نہیں کر سکتا, اور وہ یوں تھوڑی بالکل ساتھ آ کر یوں کھڑے ہوتے ہیں, وہ سیاحے ہوتے ہیں موقع کی مناسبت سے یہ فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں, ایک قریب بھی آ جائے گا دوسرا دور سے یوں فاصلے سے کھڑا ہوگا تو کراٹے والا کیا کرے گا. یہ باب المدینہ ہی کا واقعہ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک بار وہ بس کو گھیر لیا گیا, تو کوئی تھا مطلب کراٹے کا ماسٹر, وہ جوش میں اترا کہ میں ابھی ان کو قابو کر لوں گا, تو وہ اتر آیا باہر, لیکن وہ ٹھا کر کے اس کو گرا دیا, مار دیا اس کو. تو اب یہ کہ یہ کراٹے کا دور تو رہا نہیں ہے, پہلے تھا, تو اب اس میں کیا اچھی نیتیں کی مطلب بتائی جائیں کہ بھئی ان میں فلا اچھی نیتیں اب بھی کی جا سکتی ہیں, کیونکہ اب نہ یہ کوئی اس کے ذریعے کوئی بندہ جہاد پر جا رہا ہے, نہ اتنا آسان ہے کہ چلو بھئی وہ دشمن سے جہاد کرے گا, اب تو بم مارتے ہیں بٹن دباتے ہیں تو کام تمام ہو جاتا ہے, 150 کراٹے باز ایک ہی بٹن میں مطلب دم توڑ جائیں گے. تو یہ ایک مطلب گیم ہے جو شاید اب یعنی کہ یہ تکبر میں تو بندہ اس میں آ جائے اس کا چانس بہت ہوتا ہے, پھول جائے اپنے آپ کو کچھ سمجھے, یا لوٹ مار میں اس کا استعمال کرے, کمزوروں کو دبائے, تڑیاں دے, دھمکیاں دے. تو اب کوئی اس میں اس دور میں کوئی اچھی نیتیں میرے ذہن میں آ نہیں رہی کہ اس کو مطلب یعنی کہ کوئی پاک صاف کر کے میں وہ ترغیب دوں گا کراٹے سیکھو, تو مشکل ہو جائے گا, یہ ہمارے مبلغین کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, یہ کراٹے سیکھیں گے نا تو ذرا ان کی گھومے گی نا تو ایک دوسرے کا ہاتھ پیر توڑ دیں گے, یہاں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ان کا نہ سیکھنے میں یافیت ہے, ہم تو ان کو چھری بھی نہیں پکڑاتے, پسٹن تو بات کی بات ہے, ہمارے اسلحے دوسرے ہیں, ہمارے اسلحے نا مسواک ہمارا اسلحہ ہے, آقا کی سنت ہمارا اسلحہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہمارا اسلحہ دعا, الدعاء سلاح المؤمن, دعا مؤمن کا ہتھیار ہے. ہاں یہ اطراف میں آپ کو جیسے عالمی مدنی مرکز میں مصلح افراد نظر آئے ہوں گے تو وہ ٹھیک ہے, وہ اس دور میں حالات کے حساب سے اس کی ضرورت ہے, لیکن یہ کہ مبلغین نہیں ہے, وہ یا تو گورنمنٹ کے بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس, پرائیویٹ بھی ہیں, تو وہ اس کام کے لیے مختص ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا جان میں محمد بلال عطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. باپا جان اس ایک بات کا جواب دینا ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں تو اس کی ہمیں عزت ملتی ہے. آپ مہربانی فرما کر یہ بتا دیں کہ ہم کیا کریں.
اللہ ہم نے تو بچپن سے سنا سانچ کو آنچ نہیں, سچ میں آدمی پھنستا تو نہیں ہے, سچ میں بچتا ہے, سچ بچاتا ہے. دنیاوی طور پر اگر کوئی تکلیف آ بھی گئی سچ بولنے کی وجہ سے تو آخرت کی بہت بڑی تکلیف سے یہ بچ جائے گا. اور جھوٹ میں اگر دنیاوی طور پر کوئی عزت مل بھی گئی تو آخرت کی ذلت اس کا جو مقدر بنے گی اس کا کیا. تو ہمیں اسلام کوئی بھی ایسا اصول نہیں سکھاتا جس میں ہم پھنسیں اور ہماری تذلیل ہو, اور اسلام ہمیں کوئی ایسی بات سکھاتا ہی نہیں ہے کہ غلطی سے اس نے ایک غلطی سے بات بتا دی کہ بھائی جھوٹ مت بولا کرو, پھر بعد میں پتا چلا کہ بھائی جھوٹ بولنے سے عزت ملتی ہے. نعوذ باللہ, ایسا بھی نہیں ہے. تو جو کچھ اللہ اور رسول نے فرما دیا وہ حق حق اور حق ہے. تو سچ ہی بولنا ہے چاہے کچھ ہی ہو جائے, اور جھوٹ سے ہمیں بچنا ہے. جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے, جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے. کہ قرآن کریم میں لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ گناہ کا کام ہے, جھوٹ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. الا کہیں کہیں جو شریعت نے اجازتیں دی ہیں وہ الگ مطلب معاملات ہیں. حضرت سیدنا منصور بن معتمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے, کیونکہ اسی میں نجات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا یہ جو ذہن بنتا ہے لوگوں کا کہ سچ اگر بولا گیا تو مشکلات ہوں گے, عام طور پر وہاں بنتا ہے کہ جہاں وہ کام ہی غلط کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ملاوٹ شدہ اشیاء بیچ رہے ہیں یا کوئی اسمگلر ہے, اب وہ سمجھتا ہے کہ میں سچ بتا کر جاؤں گا تو پھنس جاؤں گا. تو جہاں کام ہی غلط ہوتے ہیں تو وہاں لوگوں کے یہ آزار ہوتے ہیں کہ ہم سچ نہیں بول سکتے. تو اس حدیث پاک سے وہی ظاہر ہے کہ جھوٹ سے بچیں گے تو اس کام سے بھی بچیں گے اور نجات پا جائیں گے.
یہ ہے حقیقت پاکی کہ وہ پہلے سے ہی چور ہوتا ہے دل میں. اب بولنا سچ چاہیے, اگر ظاہری طور پر کوئی مطلب پریشانی آ بھی گئی نا تو کوئی بات نہیں, آخرت کی عزت ملے گی. میرے کو ایک مطلب ایک ملک کے ویزے کے لیے جانے کی ترکیب بن رہی تھی, مجھے طلب کیا گیا تھا ایمبیسی میں, باہر ملک کی بات کر رہا ہوں, اور مجھے بریف کیا گیا کہ دیکھو آپ کو یہ بولنا ہے. یہ تو جھوٹ ہے. بولا تھوڑا قربانی دے دیں. میں نے یہ اچھی قربانی ہے میں جھوٹ بولوں. میں نے مجھے ویزا ملے نہ ملے میں نے جھوٹ نہیں بولنا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ویزا اپنے اپنے پاس رکھے. خیر تو میں چلا گیا اور میں نے یہ ذہن بنا لیا جو میرے ساتھ تھے ان کو, میں سچ بولوں گا, سمجھے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اور واقعی ایسا تھا کہ وہ ویزا نہ ہی ملتا. اب کہ میں سچ بولوں تو ویزا نہیں دیں گے لوگ, وہ غیر مسلم تھے. اب میں چلا گیا تو اب وہ انگلش میں ایمبیسیڈر وغیرہ جو ہوتے ہیں نا انگلش میں گفتگو کر رہے تھے. اب میں انگلش بولنے پر قادر نہیں, اب کوئی کوئی لفظ بول لیتا ہوں اس کا مطلب مجھے انگریزی آتی ہے, انگلش تو میرے ساتھ جو تھے نا تو وہ مطلب میں بیٹھا ہوا تھا چپ چاپ, شاید کوئی لفظ نہیں بولا ہوگا میں نے. وہ اس کو باتوں سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ویزا دیں گے نہیں دیں گے, سیٹ نہیں تھے مطلب ویزا دینے کے لیے, وہ تیار ہی نہیں تھے. ان کی باتوں سے لگ رہا تھا, آپس کی ٹاکنگ سے. لیکن آخر کار الحمدللہ مجھے ویزا مل گیا, دے دیا ان لوگوں نے. کیا سوچا ہوگا, جانے دو. تو الحمدللہ سانچ کو آنچ نہیں. یہ ہمارے بہت سارے سائیں بھائی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, ایمبیسیوں میں طرح طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں, ادھر دیکھ لیں آپ, جھوٹ نہ بولا کریں. ویزا نہ ملے نہ صحیح, یار کیا کرنا ہے. ہم آقا کے قدموں سے لگ کر وہ جنت میں انشاءاللہ جائیں گے, وہاں کا ویزا کینسل نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے لفظ ویزا بول رہا ہوں, یہاں اصطلاح نہیں ہے ویزے کی جنت میں جانے کے لیے. تو یہ کہ انشاءاللہ عزوجل سچ بولتے بولتے آقا کے دامن سے لپٹ کر قیامت میں یہ صورتحال ہوگی کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا جان ذوالحجۃ الحرام کے کچھ فضائل بیان فرما دیں.
فیضان رمضان جو کہ فیضان سنت جلد اول کا ایک باب ہے, اوپر سے صفحہ نمبر 565 تا 566, بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ یعنی ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہے. اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے عشرہ ذوالحجۃ الحرام کے متعلق 4 روایات نمبر 1, سرکار نامدار مدینے کے تاجدار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے, ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ عز و جل کو محبوب یعنی پیارا نہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور نہ رائے خدا میں جہاد؟ فرمایا اور نہ رائے خدا میں جہاد, مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے. یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا تو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا. نمبر 2, حدیث پاک میں ہے اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ, ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. نمبر 3, حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ فائز گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے, مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے, مگر حاجیوں کو جو کہ عرفات میں ہوں گے ان کو یہ 9 تاریخ کا روزہ یہ مکروہ ہے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے, مگر حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہے اسے عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے دن روزہ مکروہ ہے. کہ حضرت سیدنا ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرفے کے دن یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
پاپا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ابتدائی 10 دنوں میں ناخن وغیرہ کاٹنے اور منہ زیر ناف وغیرہ کے حوالے سے کیا حکم ہے؟
یہ ابلغ گھوڑے سوار صفحہ نمبر 5 پر ہے. بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس اشرہ یعنی ذو الحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے, بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے, تو انشاءاللہ عزوجل قربانی کا ثواب پائے گا. مرآت المناجیح جلد 2 صفحہ 370. جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ناخن اور بال یہ اپنے نہ کاٹے. البتہ اگر چاند ہو گیا اور قربانی بھی کرنی ہے لیکن اب اس کے ناخن کاٹنے کے 40 دن سے زیادہ ہو جائے تو گناہگار ہوگا. تو اس لیے اگر وہ نہیں کاٹے اور وہ 10 دن شروع ہو گئے چاند آ گیا تو اب تو اس کو کاٹنا پڑے گا, یہ اب نہیں رکے گا بھلے قربانی کرنی ہے. ورنہ یہ تو اس لیے احتیاط ہی ہے کہ چاند سے پہلے پہلے یہ بال بھی کاٹ لیں, مونچھیں بھی تراش لیں, جو بھی مطلب دینے کے ناخون یہ سب تراش لیں. اگر پھر بھی اگر کسی نے کاٹ لیے, قربانی کرنی ہے پھر بھی کاٹ لیے, گناہگار نہیں ہے, ایک مستحب اس کا چھوٹے گا, ثواب کا کام ہے, فضیلت اس کی رہ جائے. تو اس لیے جس کو قربانی کرنی ہے وہ پہلے سے یہ کام سے فارغ ہو جائے. پھر جب جانور پر چھری پھر گئی, ذبح ہو گیا, تو اب وہ اپنے ناخن وغیرہ بے شک کاٹ لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, آپ سے یہ سوال ہے, کیا قبر پر گارہ کر سکتے ہیں اور قبر کی مٹی اتار کر اس سے گارہ بنا کر دوبارہ اس قبر پر لگا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جب تدفین ہوتی ہے تو سلیں رکھتے ہیں, سلوں پر وہ اسی مٹی کا گارہ بنا کے وہ لگاتے ہیں.
اگر نچلی سائڈ پر لگا رہے ہیں تو وہ تو مستحسن ہے کہ آگ سے پکی ہوئی کوئی بھی چیز اندرونی حصے میں نہ ہو, تو کسی نے جو سائڈ نیچے ہونی ہے سل کی اس پر گارا لیپ دیا اور لگا دیا تو ٹھیک ہے وہ بھی. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ قبر کی مٹی اڑ جاتی ہے, ایک عرصہ دراز تک نہ جایا جائے تو پھر جس طرح دیہاتوں میں چھتوں کو لیپتے ہیں گارے سے, اس طرح قبروں کو لیپ دیا جاتا ہے, تو وہاں بھی درست مقصد پیش نظر ہوتا ہے کہ قبر کی مٹی ہوا سے اڑ اڑ کر نہیں جاتی, لیپنے کی وجہ سے قبر کے نشانات باقی رہتے ہیں, تو وہ بھی جائز ہوگا.
جبکہ وہ اندر میں لگانے کا دوسری صورت نہیں, سیمنٹ کی آج کل سلے رکھتے لیکن ہر جگہ نہیں رکھتے, لکڑی کے تختے بھی رکھتے, تو وہاں حاجت نہیں ہے مٹی لگانے کی.
جی وہاں حاجت نہیں.
یا پتھر رکھتے ہیں, پہلے تو پتھر رکھتے تھے, اب یہ سلوں کا رواج جو ہم نے بہت بار دیکھا, میں نے پہلے کہ ادھر اپنے باب المدینہ میں پتھر پہاڑوں کے کٹے ہوئے یہ رکھتے تھے, اب سلیب آتے ہیں تو اس میں بھی ضرورت نہیں تھی. یہ سیمنٹ جو کہ آگ سے پکی ہوئی ہے, تو اب بھی کہیں پتھر رکھے جاتے ہوں تو اب ضرورت نہیں مٹی اندر لگانے کی, نہ کوئی اتنی زحمت کرے, لگاتے بھی نہیں اور لگاتے نہیں تھے اس وقت, اوپر سے ہی وہی بند کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ذاتی دوستی کی بنا پر اگر کوئی اپنے نگران یا مینیجر کو چائے وغیرہ پلائے تو کیا یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا؟ نیز ایک دوسرے کی دعوت قبول کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
مینیجر کو چائے پلانا, اب اس میں کہ مینیجر کے ماتحت آیا, اس کے پہلے سے ہی تعلقات اسی طرح کے ہیں تب بھی جائز. اگر ویسے اب دوستانہ ایسا ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے کی چائے پیتے ہیں تب بھی یہ مزین تہمت تو نہیں بنے گا. یہ بھی پلاتا ہے, یہ بھی پلاتا ہے.
بعض اوقات دنیاوی اداروں میں ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ اس سطح کا یہ اگر فرد آئے گا تو اس کی یہ یہ اس طریقے سے اس کی عزت افزائی ہوگی, تو وہ اس کا حصہ بھی قرار پاتا ہے. بعض اوقات ذاتی بنیاد پر نہیں ہوتا, ایک پروٹوکول کی بنیاد پر ہوتا ہے دنیاوی اداروں میں. وقف کے ادارے میں تو پھر جو عرف ہے اس کے تحت ہی چلنا پڑے گا.
اپنی ذاتی چائے یا ذاتی مراد ہے سائل کی کہ یہ وہ رشوت کے زمرے میں آئے گی نہیں. رشوت کے زمرے میں تو آنے کے لیے وہ تو اور مسئلہ ہے, مزید نے تہمت بھی ناجائز ہے. یعنی لوگ کہیں گے کہ یار یہ مینیجر کی بڑی خدمت کر رہا ہے اور چائے انہیں بوتلیں لا رہا ہے, تو اس لیے وہ مینیجر کو یا جو بھی افسر ہے ماتحت اس کو تحفہ نہیں دے سکتا. لیکن اگر یہ مینیجر اتفاق سے گھر پر آ گیا تو اب مہمان ہے, اب وہ چائے پیش کر دی تو اس میں حرج نہیں ہے. اور اسی طرح خصوصی دعوت اور عمومی دعوت, ان دونوں کا پہلے فرق سمجھ لیں. خصوصی دعوت یہ ہے کہ جس کو دعوت دی وہ اگر آئے گا تو ہی وہ دعوت کی ترکیب ہے, یہ نہیں آئے گا تو دعوت ہی نہیں ہوگی, تو یہ کہلائے گی خصوصی دعوت. صرف اسی کی دعوت, اب ضمناً جو دو چار آ گئے وہ الگ بات ہے. اور عمومی دعوت یہ کہ اپنے یہاں شادی ہے, اب وہاں ظاہر ایک کو تو دعوت نہیں دیتے, بہتوں کو دیتے ہیں, اس میں اگر مینیجر کو بھی دے دی تو یہ بھی حرج نہیں ہے مزین تہمت. لیکن اس میں پھر جو حرج کی صورت ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں میں. تو اب یہ کہ اول تو خصوصی دعوت مینیجر کی نہیں کر سکتا, افسر کی اپنے نہیں کر سکتا, اپنے نگران کی نہیں کر سکتا دعوت اسلامی میں بھی, کہ یہ اس میں مزین تہمت, یعنی یہ تہمت لگنے کی جگہ ہے کہ یہاں تہمت لگ سکتی ہے. یا دعوت کی کام نکلوانے کے لیے تب تو رشوت ہے. تو چاہے مطلب وہ کوئی کام نکلوانے کی نیت ہو یا نہ ہو, تہمت جہاں جہاں لگتی ہے تو تہمت کی جگہ سے بچنا یہ واجب ہے. اب عمومی دعوت میں مینیجر کو دعوت دی ہے تو جائز, بھلے دی آپ نے دعوت, لیکن اب آپ نے یہاں ناجائز کی صورت کیا بنے گی کہ عوام کو آپ نے ایک ڈش دی, مینیجر کو تین ڈشے دی. مثال کے طور پر عوام کو آپ نے پلاؤ کھلا دیا اور مینیجر کے لیے بریانی بھی ہے تو زردہ بھی ہے, قورمہ بھی ہے, تافتان بھی ہے, آپ نے آئٹمیں بڑھا دی, تو اب یہ پھر مزید نے تہمت بن جائے گا, بڑی خدمت ہو رہی ہے, کھلا پلا کر کام نکلوا رہا ہے, دیکھنے والا یہ بول سکتا ہے. بھلے بولنے والا کوئی نہیں ہے, چار دیواری میں آپ نے کیا, لیکن یہ گنجائش نکل رہی ہے. تو اس لیے جو آئٹم سب کو کھلائے وہی اگر مینیجر کو کھلائے عمومی دعوت میں تو کوئی حرج نہیں, خصوصی دعوت نہیں کر سکتے. اب یہاں پھر کہ مینیجر باپ ہے اور اس کے ماتحت بیٹا ہے, تو اب بیٹا اپنے باپ کی دعوت کرے گا مینیجر کی تو کوئی اس میں تہمت لگے گی نہیں. البتہ بیٹا بھی اپنا کوئی کام نکلوانے کے لیے کرے گا تو پھر رشوت بن جائے گا. تو اسی طرح تحفے میں, اب تحفے میں بھی ایک صورت ہوتی ہے, جیسے اب کوئی رسالہ دے دیا مینیجر کو, تو یہ اس پر مزید نے تہمت نہیں ہے کہ تو نیکی کی دعوت کی ایک صورت ہے. قیمتی تحفہ دیں گے نا تو وہ لگے گا, مطلب یعنی کہ مزید نے تہمت لگے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا جان آپ کی بات میں سوال عرض ہے، مالک اپنے ادارے کے ملازمین میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھے یا کسی ایک کے ساتھ خصوصی رعایت بھی کر سکتا ہے؟ نیز اگر وقف کا ادارہ ہو تو ایسا کرنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
کسی کو خصوصی رعایت دے، اب وہ رعایت کس طرح کی ہے؟ ایک تو یہ کہ اس سے زیادہ ہنس کے بات کرتا ہے، دوسرے سے وہ ریزرو رہتا ہے، تو اب اس کے بعدوں کا صورتیں ہوتی ہیں، یہ کام اچھا کر رہا ہوتا ہے یا مطلب یہ بھی ملنسار ہوتا ہے، تو اس سے وہ سامنے والا ہے کہ فطری طور پر ملنساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور دوسرا وہ سیریس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سیریس ہے، تو اس کو ظلم نہیں کہیں گے. یہ ایک دوسرا معاملہ ہے سلوک کا. اب رہا یہ کہ رعایت، اب رعایت یہ کہ یہ جب آتا ہے تو پانچ منٹ لیٹ آتا ہے تو اس کی تنخواہ کٹ جاتی ہے، اور یہ ایک گھنٹہ لیٹ آتا ہے منظور نظر جس کو بنا رکھا ہے اس کی تنخواہ نہیں کٹتی، اور مینیجر یہ کر رہا ہے تو اب مینیجر جو ہے یہ مجرم ہے کہ اس طرح کی مالی رعایت کر کے یہ اپنے دفتر کو اپنے ادارے کو یہ نقصان پہنچا رہا ہے، یہ مینیجر خائن ہے اور معزولی کے لائق ہے، اس کو کان پکڑ کے برطرف کرنا ہوگا ادارے کو. ادارہ بھی اگر خاموش ہے اور وہ ہے وقف کا ادارہ، تو جو جو اس پر خاموش رہے گا وہ مجرم ہے. جو اس سے مطلب اس برائی کو دور کر سکتا ہے وہ اس کے لیے واجب ہے کہ اس کو دور کرے، اس کے لیے وہ جس طرح کی کوشش کر سکتا ہے وہ اس کے لیے کرے، آنکھ کھڑے کان نہیں کرے یار اپنے کو کیا، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ یا نہیں چلے گا. اور اگر نجی طور پر ہے تو بھی اگر کوئی ایک ملازم خرد برد کر رہا ہے یا ایسی کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، دوسرا ملازم دیکھ کر اس کو بھی خاموش نہیں رہنا ہوگا، وہ بھلے اپنا تحفظ جو بھی ہے وہ رکھے اور اپنے مالک کو اطلاع کرے کہ یہ نقصان پہنچا رہا ہے.
مالک اگر کرتا ہے دکان سیٹ ہے،
ذاتی اگر مالک ہے اور کسی کے ساتھ وہ اس طرح کی رعایت کرتا تو ہے وہ مختار ہے، کسی کو وہ اگر دس منٹ پر گرفت کر لیتا ہے کٹوتی کرتا اور کسی کے دس دن کی چھٹیوں کی گھر بیٹھے تنخواہ دیتا ہے، وہ تو اس کے ذاتی پیسے ہیں جو چاہے کرے. لیکن ان سب کو ذاتی مالکان کو بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے غیبت کے دروازے کھلیں، اس سے غیبت کے دروازے کھل سکتے ہیں، اور بدگوئی بدگمانی اور اس طرح کے مطلب نفرتیں بڑھتی ہیں، بغض و کینہ کی جڑیں دلوں میں استوار ہوتی ہیں، جن کے ساتھ وہ اس طرح کی رعایت نہیں کر رہا وہ بیچارہ گناہوں میں پڑ سکتا ہے. تو اس لیے سب کے سامنے جو ہے نا، سب کے ساتھ ایک طرح کا سلوک اگر یہ مالک رکھے گا، سیٹ رکھے گا، تو یہ کامیابی زیادہ حاصل کرے گا اور گناہوں سے لوگوں کو بچائے گا، اور گناہوں سے بچانا بھی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تنزانیہ سے الحمدللہ شہزاد اتار براہ راست.
سبحان اللہ.
ابن اتار پیارے بلال رضا، پیارے شہزاد کو مولا آباد رکھے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو ہی شاد رکھے، آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر. ابن عطار پیارے عبید رضا، ان کے شہزاد پیارے عبید رضا، ابن عطار پیارے بلال رضا، ان کے شہزاد پیارے بلال رضا، سارے شہزادوں کو مولا آباد رکھے.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهلوه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے اس مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنی رحمت کے شاہن شان ثواب عطا فرما. اسی طرح یہ ثواب جو کچھ مجھے حاضرین ناظرین ثواب ایصال کرے یہ سارا ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ثواب ان کو پہنچے. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصا پیارے آقا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریف قطب مدینہ، صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاضل، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور جو جو قربانی کی کھالوں میں جس طرح بھی حصہ لیں گے ان کو بھی یہ ثواب پہنچے. آمین. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے. رب کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما. میرے مولا امت محبوب کو بخش دے. یا اللہ ہماری گناہوں کی بیماریاں دور فرما دے، ہم سب کو بیمار مدینہ بنا دے. الہ العالمین دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے، اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رکھ. میرے مولا نزعہ کی سختیوں کے وقت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نصیب فرما. الہ العالمین بوقت نزعہ ہمارا ایمان سلامت رہے. میرے مولا برے خاتمے سے بچا لے. یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. الہ العالمین ہماری قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روشن رہے، جلوہ محبوب سے آباد رہے. الہ العالمین عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرما. میرے مولا ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، جنت کی کھڑکی ہماری قبر میں کھل جائے.
جگمگاتی رہے قبر عطا. آمین. جگمگاتی رہے قبر عطار، اے رحیم اور ستار و غفار، تا ابد فضل و رحم و عطا کی میرے مولا، تا ابد فضل و رحم و عطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دست دعا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے.
یا رب العالمین، ہمارے مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جس قدر بیمار ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما. الہ العالمین، ہمیں آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین، جتنے بے روزگار ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. الہ العالمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوں، تنگ دستیاں دور ہوں، بے روزگاریاں دور ہوں، مقدمے بازیوں سے خلاصی ملے. جو بیچارے قید میں ظلم سہ رہے ہیں، اے اللہ انہیں قید سے آزادیاں نصیب ہوں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.